بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة اسلام، توحید، اللہ کی معرفت، استقامت اور انبیاء و رسل کے طریقوں کو اختیار کرنے کا نام ہے. فطرت کی لغوی اور اصطلاحی اور شرعی مفاہیم کو سمجھنے کے بعد فطرت کی تقسیم. فطرت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والفطرۃ فطرتان، فطرت کی دو قسمیں ہیں، فطرۃ معنویہ وفطرة عملية، ایک معنوی فطرت اور دوسری عملی فطرت. اما الفطرة المعنوية، رہی معنوی فطرت، هي فطرة تتعلق بالقلب، معنوی فطرت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. وهي معرفة الله، اس فطرت سے مراد اللہ کی معرفت ہے. ومحبته، اللہ کی محبت ہے. وإيثاره على ما سواه، اور پوری کائنات پر اللہ کے حکموں کو ترجیح دینا ہے. وأما الفطرة العملية، رہی دوسری فطرت جس کو عملی فطرت کہتے ہیں. وهي هذه الخصال، یہ وہ خصلتیں ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مختلف احادیث میں. وہ خصلتیں، مسواک کرنا، پانی پیتے وقت تین سانس لے کر پانی پینا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، وضو کرتے وقت ناک کو جھاڑنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، مانگ نکالنا، داڑھی کو معاف کرنا، مونچھوں کو کٹوانا، حجامہ کرنا، خضاب لگانا، بالوں کو تیل لگانا، ناخن کاٹنا، دائیں جانب کو ہر کام میں پسند کرنا، اور اپنے جوڑوں کو اچھی طرح دھونا، جمعہ کے دن غسل کرنا، ختنہ کرنا، اور اسی طرح اپنے جسم کی صفائی کرنا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فالأولى تزكي روح وتطهر القلب، فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب. فطرة معنوی، اس سے روح پاکیزہ ہوتا ہے، اس سے دل چمکتا ہے. جیسے اللہ پہ توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پہ حسن ظن رکھنا، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا، صحابہ کرام کے منہج اختیار کرنا، نماز کو بروقت اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا، ذکر الہی کی پابندی کرنا، نکاح کرنا، حیا اپنے اندر پیدا کرنا، حلم اور بردباری اختیار کرنا، اور دودھ اور اس طرح کی نعمتوں کو نعمت سمجھنا، یہ چیزیں انسان کی روح کو پاکیزہ بناتی ہیں. وَتُطَهِّرُ الْقَلْبَ اور دل کو روشن کرتی ہیں. وَالثَّانِيَةَ اور فطرت کی دوسری قسم عملی فطرت. تطہر البدن وہ انسان کی ظاہری شکل و صورت کو پاکیزہ اور قابل تعریف قابل ستائش بناتی ہیں. وکل منہما تمد الاخرى وتقویها اور دونوں فطرت کی قسمیں معنوی فطرت اور عملی فطرت ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتی ہیں. اس لیے بندہ مومن کو دونوں قسم کی فطرتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. فطرت کی پہلی قسم فطرت معنویہ، معنوی فطرت، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر حسن ظن پیدا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے معراج کے واقعات کو بتایا اور پھر بیان کرتے کرتے فرمایا کہ میری امت دکھائی گئی اور میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. نہ صحابہ نے ان کے بارے میں سوال کیا نہ آپ نے اس کی وضاحت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود سے گمان کرنے لگے شاید وہ ہم ہوں گے. کچھ کہنے لگے وقال قائلون ہم ابناؤنا الذین ولدوا علی الفطرہ، ہو سکتا ہے وہ ہماری اولادیں ہوں جو فطرت پر پیدا کی گئیں، جو اسلام پر پیدا ہوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن رہے تھے. آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عقاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جن کی چار نشانیاں ہوں گی. الذین لا یسترقون، جو کسی بھی جادوگر، کاہن، بنگالی باوے آج کل کے، ان کے پاس نہیں جائیں گے، کسی پامس کے پاس نہیں جائیں گے، اپنی قسمت کے حال نہیں پوچھیں گے. ولا يتطيرون، اور نہ ہی وہ کسی چیز کو منحوس سمجھیں گے اور نہ ہی وہ بری فال نکالیں گے. ولا يكتبون، اور نہ ہی وہ اپنے جسم پہ ڈم لگائیں گے، لوہے اور پتھر کو گرم کر کے عرب کے ہاں علاج تھا، آج اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے علاجات میں آج کل کیمو جو کروائی جاتی ہے بہت تکلیف دہ ہے، اللہ ساری امت کو محفوظ فرما دے. لا یکتبون، وہ اپنے جسم کو کئی نہیں کروائیں گے، ڈم نہیں لگوائیں گے. وعلی ربہم یتوکلون، بلکہ وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے. عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فقال انا منہم یا رسول اللہ، دعا کیجئے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالی جنت میں لے جائیں. قال نعم، آپ بھی ان لوگوں میں سے. ثم قال آخر منہم، پھر ایک اور صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. فقال سبقك بها عكاشه، عكاشه سبقت لے گیا ہے، اب باقی لوگ اعمال کر کے جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے. بغیر حساب کے جنت میں جانے والے عکاشہ بن محصن الحزاری ہیں. دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان یعجبہ الفأل الحسد ویکرہ الطیرۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے جذبات، اللہ کے بارے میں حسن ظن کو پسند فرماتے تھے، اور آپ تطیر، بری فعل کو ناپسند کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں بری فعل اور اس طرح کے امور سے محفوظ فرمائے. توکل اور حسن ظن یہ فطرت ہے، جو شخص بھی اس فطرت سے روگردانی کرتا ہے وہ پریشانیوں کو خود اپنی طرف دعوت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نشانیاں بیان کی. لا یسترقون، انسان کی فطرت یہ ہے وہ اللہ پہ اعتماد کرے، اللہ پہ توکل کرے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو. جو شخص اس فطرتی پہلو سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے وہ جہاں غیر فطرتی زندگی گزارتا ہے وہاں اس کی سزائیں بھی بھگتتا ہے. سب سے بڑی سزا مومن کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے دھتکار دے، محروم کر دے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتى عرافا فسأله، جو شخص کسی عراف کے پاس، کسی کاہن اور نجومی کے پاس چلا جائے اور صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے پوچھ لے، صرف پوچھے بتائیے میری قسمت کیسی ہے، لم تقبل له صلاة اربعین لیلہ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کر دے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ میری قسمت ایسے اور ایسے ہوگی، اس کی تصدیق کرتا ہے تو ساتھ ہی قرآن کا وہ منکر اور کافر ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے. اور پھر دنیا کی سزائیں التوالی، پے در پے اس پہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے اللہ پہ توکل اور اعتماد نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ پہ حسن ظن نہیں رکھا، سوء ظن کا شکار ہو گیا. اور اللہ رب العزت حدیث قدسی یہ فرماتے ہیں، انا عند ظنی عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اگر اس کا میرے بارے میں گمان اچھا ہو تو میں اس کی اچھائیوں کی راہیں آسان کر دیتا ہوں، اگر میرے بارے میں اس کا گمان خوبصورت ہو میں اس کی زندگی کے ہر پہلو کو خوبصورت بنا دیتا ہوں. اگر اس کے گمان میں میرے بارے میں یہ ہو کہ خوشیاں میں عطا کروں گا میں اس کو خوشیاں ہی عطا کرتا ہوں، لیکن میرے بارے میں اگر وہ بدظن ہو جائے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، پھر میں اس کی حالت پہ اسے چھوڑ دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے، لذتی وراحتی فیما قدر علیہ، میری لذت میری زندگی کی راحت یہ ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، واللہ ما ابالی، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، بما فعل بی او قدر علی، میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا اور میرے بارے میں اس نے کیا لکھا ہے، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ میرا رب ہے، جو کرے گا ٹھیک کرے گا، جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ درست فیصلہ کرے گا. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اصبحت وانا ارضى بقضاء الله، میں ہر روز صبح کرتا ہوں تو میں اللہ کے فیصلوں پہ سب سے پہلے راضی ہوتا ہوں، ای منزل انزلنی، اور میں سوچتا ہوں اللہ مجھے جس مقام پہ بھی رکھے میں راضی ہوں، زندوں میں رکھے تب بھی میں راضی، اپنے پاس بلا لے تب بھی میں راضی، مقام دے کے زندہ رکھے تب بھی میں راضی، سب کچھ چھین لے تب بھی میں راضی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک نسخہ دیا تھا، وہ نسخہ یہ تھا، من قال حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ کہہ دے رضیت باللہ ربا، اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، میری سعادت کہ میں نے تجھے رب مانا، وبالاسلام دینا، اور دین کو سچا دستور حیات مان کے میں راضی، وبمحمد النبی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان کے راضی، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راضی فرمائیں گے، اور آخرت کی رضا جنت کی شکل میں اسے نصیب فرمائیں گے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے، واللہ لا تسعد، اللہ کی قسم کبھی تم سعادت کی زندگی نہیں گزار سکتے، بعیش، خوبصورت زندگی کبھی خواہش تمہاری پوری نہیں ہوگی، الا ان ترضى بمنزلة انزلكها الله، جس کیفیت میں اللہ نے تجھے رکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. وہ زیادہ جانتا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کب دینا ہے، کس سے کیا چھیننا ہے، وہ جانتا ہے اتنا تو میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، جس نے بنایا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کی دو خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی خواہش؟ پہلی خواہش، پوری کائنات سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ کہا بن سکتے ہو؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، کائنات میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کہا اللہ کے رسول، دوسری بھی خواہش ہے۔ کون سی خواہش؟ کہا پوری کائنات سے امیر بننا چاہتا۔ فرمایا بن سکتے ہو۔ کیسے؟ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تکن اغنی الناس، تیرے رب نے جو تجھے جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں پوری کائنات سے بڑا امیر بنا دے۔ یرض اللہ عنک اذا رضیت، اللہ اس وقت تم پہ راضی ہوگا جب تم اس پہ راضی ہو گئے۔ سوچئے، یوسف جیل میں ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ یوسف کنویں میں ہے، اللہ کی رضا پہ راضی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انا نراک من المحسنین، بادشاہ بنے تب بھی کہا انا نراک من المحسنین، جیل میں بھی محسن، بادشاہ بنے تب بھی محسن، اللہ کی رضا پہ راضی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام باپ گھر سے نکالتا ہے تب بھی راضی اللہ کی رضا، اور جب آگ میں پھینکے گئے تو تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی۔ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام 18 سال کی لمبی بیماری، پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں، اور پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی۔ اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال تک بیمار رہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، پائلز کی بیماری میں مبتلا یہ شخص جس کے بارے میں لکھا ہے، لا بکا ولا شکا ولا تذمر، نہ اس نے 30 سال کسی کے سامنے رو کے دکھایا، نہ اس نے شکوا شکایت کی، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں کوئی لفظ بولا، لیکن سحری کے وقت جب یہ نماز پڑھتے تو اللہ کے نورانی فرشتے آ کر، یہ واحد صحابی ہیں جسے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے مکہ سے نکالے گئے، گالیاں دی گئی، عزت پہ حملہ، ذات پہ حملہ، بیوی کے بارے میں تہمت، نبی کو کہا گیا تم فراڈ کرتے ہو، وما كان لنبي ان يغل، اللہ نے آیت نازل کی، تانے، مٹی پھینکی گئی، حرام کی اولاد کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، قتل کی دھمکیاں، بیٹیوں کو تکلیف دی گئی، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، چہرہ زخمی ہو گیا، کندھے سے خون، نچلے ہونٹ سے خون، جو حشت رکبتہ، آپ کا گھٹنا مبارک اس سے خون نکل رہا ہے۔ وَهُوَ يَرْضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ، وہ اللہ کے فیصلوں پہ پھر بھی راضی۔ فرشتہ آتا ہے کہ اللہ کا حکم، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہو تو طائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کی آٹا بنا دیں. قال لا, نہیں, میں راضی ہوں اپنے رب کے فیصلوں پہ. گئے دعوت دینے, گماشتوں نے پتھر مارے, اور آج طائف سے لے کر اس باغ کا سفر اگر طے کرے, کتنے میل کا سفر ہے کہ آپ سر جھکائے اس سوچ میں جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میلوں کا سفر طے کیسے ہو گیا. لیکن فرمایا انی لارجو ان یخرج اللہ من اصلابهم من یعبدو, شاید کہ اللہ ان کی اولادوں میں سے اللہ کی عبادت کرنے والے بنا دے. اللہ کی رضا پہ راضی, کیسے یہ رضا ملتی ہے, کس طرح یہ رضا حاصل ہو سکتی ہے؟ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, ان القلب اذا لم يحزن خرب, جس دل میں غم نہیں آتا وہ دل ہمیشہ خراب ہوتا ہے. كما ان البيت اذا لم يسكن خرب, بالکل نیا گھر ہو اگر کہ وہاں رہائش پذیر نہیں ہوتا وہ گھر خراب ہو جاتا ہے. اس لیے غم, اس لیے پریشانیاں, اس لیے دکھ, اس لیے بیماریاں, یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہے. اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پہ آئیں, پھر جو ان کے قریب, پھر جو ان کے قریب. اللہ پہ توکل, اللہ کے بارے میں حسن ظن, اللہ کے بارے میں اس کے فیصلوں پہ راضی ہونے کا سب سے پہلا طریقہ. اگر کوئی چاہتا ہے حاصل کرنا, زبان سے بھی کہہ دے, دل سے بھی تصدیق کر دے, اللہ میں تیرا غلام. مالک غلام میں جو بھی تصرف کرتا ہے غلام چونچرا نہیں کرتا. دوسرا طریقہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا, من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده, جو شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے, حسن ظن قائم کرنا چاہتا ہے, توکل قائم کرنا چاہتا ہے, یعنی فطرت پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے, اگر وہ جاننا چاہتا ہے میرا رب کتنا راضی ہے, اپنے دل سے پوچھئے تمہارا دل اللہ کے فیصلوں پہ راضی کتنا ہے. جتنا تمہارا دل راضی ہوگا اللہ کے فیصلوں پہ, اللہ بھی اتنا ہی راضی ہوگا اور اتنی ہی عنایات اور عطائیں کریں گے. محمد ابن شبرما اس لیے کہا کرتے تھے, اذا نزل به بلاء, جب کوئی ان کو بلا آتی, قال سحابة صيف ثم تنقشع, یہ تو گرمیوں کے بادل ہیں, آخر چھٹ جائیں گے. پریشانی اس بات کی, ایک شخص سلف صالحین سے اتنی لمبی بیماری میں مبتلا ہوا, بے ہوش ہو گیا, ہوش میں آیا تو پہلا لفظ بولا, ہاتی یا زمن ما عندک, اے زمانے کوئی اور بھی بلائیں ہیں تو لے آؤ, میں پھر بھی اپنے رب پہ راضی ہوں. ابو قلابہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی توکل, رضا, حسن ظن دیا, بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ صحرا سے گزر رہے, ایک خیمے میں انسان بیٹھا, سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ پڑھتا نظر آیا. پوچھنے والے نے پوچھا, جب اس کو دیکھا اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے, اس کے پاؤں بھی کٹے ہوئے, کہ علی ما تسبح وعلی ما تحمد وعلامات تكبر وعلامات تهلل, سبحان اللہ کس بات پہ کہہ رہے ہو, تمہارے تو ہاتھ پاؤں نہیں ہیں. الحمدللہ کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ تم تو معذور ہو. اللہ اکبر کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ تم تو اپاہج ہو. لا الہ الا اللہ کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ تم تو دنیا کی کوئی رنگینی دیکھ نہیں سکتے. فضحک, مسکرایا, کہتا ہے علی سلامت لسانی, اللہ نے میری زبان تو سلامت رکھی ہے کہ میں اس کا ذکر تو کر سکتا ہوں. لذتی و راحتی فیما قدر علی, میری زندگی کی لذت اور راحت اللہ کے توکل پہ ہے, اللہ کے فیصلوں پہ رضا ہے. محمد بن سیرین کہتے ہیں دخلت المسجد, میں ایک مسجد میں داخل ہوا. فإذا بغلام لم يجاوز 10 سنوات يصلي, میں نے دیکھا 10 سالہ ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے. فتعجبت من خشوعه, ایسی خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے 10 سالہ بچہ. فلما انصرف, جب اس نے سلام پھیرا, میں نے اس سے سوال کیا, قلت انت ومن انت, کون ہے آپ؟ قال انا رجل يتيم, انا غلام يتيم, میں یتیم ہوں. ففکرت, میں نے سوچا اور سوچ کے کہا, ارائیت, کیا خیال ہے آپ کا اگر میں آپ کی کفالت کروں تو؟ قال حسن لیکن بشروط, آپ میرے کفیل بنے لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. قلت وما هي الشروط, کون سی شرطیں ہیں؟ 10 سالہ بچہ. قال ستطعمني اذا جعت, یہ بتاؤ جب مجھے بھوک لگے گی کھانا کھلاؤ گے؟ قلت نعم حتى تشبع, اتنا کھلاؤں گا تم سیر ہو جاؤ گے. قال حسنا, ٹھیک ہے یہ شرط پوری ہوئی. ستسقيني اذا عطشت, اگر مجھے پیاس لگی پانی پلاؤ گے؟ قلت نعم حتى ترتوي, یہاں تک کہ تمہاری پانی پینے کی حاجت ختم ہو جائے گی. قال حسنا, ٹھیک. ستكسيني اذا عريت, اگر مجھے لباس کی ضرورت ہوئی تو لباس دو گے؟ قلت نعم, جی ہاں میں خوبصورت لباس تمہیں دوں گا. قال حسنا, ٹھیک ہے. ستشفيني اذا مرضت, یہ بتاؤ اگر میں بیمار ہو گیا تو شفا دو گے؟ فقلت اما العلاج فاقدمه لك والشفاء بيد الله, میں تو علاج کروں گا شفا تو اللہ دیں گے. قال ستحييني اذا مت, اگر میں مر گیا تو زندہ کرو گے؟ فانبهرت, میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا اما الحیاۃ والممات بید اللہ, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا اگر تم مجھے شفا نہیں دے سکتے, زندگی نہیں دے سکتے, فاترک بالذی خلقنی ثم یهدین والذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین, جاؤ پھر اپنے کام سے کام رکھو, مجھے اس رب کے ساتھ رہنے دو جس نے پیدا کیا, ہدایت دی, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, بیمار ہوتا ہوں شفا دیتا ہے, مارے گا تو دوبارہ زندہ بھی کرے گا. محمد بن سیرین کہتے ہیں فقلت اللہ توکل علی اللہ وکفا, اس 10 سالہ بچے نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ اسے کافی ہو گیا. اللہ کے بارے میں حسن ظن, توکل, رضا پہ راضی رہنے کا تیسرا طریقہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے. من اسعد الناس, من اسعد الناس, جو لوگوں کو جتنا ان کے دلوں میں خوشی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے نتیجے میں اس کے دل میں خوشیاں پیدا کر دیتے ہیں. من اسعد الناس, کون خوش نصیب ہے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر؟ من اسعد الناس، جو لوگوں کو خوش نصیب کرتا ہے، جو لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے. اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا، اللہ دنیا اور آخرت میں حسنا عطا کر دے. کیسے ملے گی؟ فی الدنیا العلم والعبادة، اللہ کسی کو صحیح علم دے دے، عبادت کی محبت دے دے، اس کو دنیا میں حسنہ مل گئی. والحسنة فی الآخرة الجنة، اور آخرت کی حسنہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرما دے. چوتھا طریقہ جس سے توکل، حسن ظن اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق ملتی ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، من فقہ الرجل ممشا ومدخل ومخرج مع اہل العلم، وہ شخص جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا آنا جانا، جس کا چلنا پھرنا اہل علم کے ساتھ ہو، ہر وقت توکل، ہر وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، حسن ظن اس کا مینٹین رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے. پانچویں اور آخری بات، اللہ پہ توکل، اللہ کی رضا پہ راضی، حسن ظن اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب عقل کو شریعت کے تابع کر لیتا ہے، اپنے گمان، اپنے ظنون، اپنے اندازے، اپنے اٹکل پچو، اپنے الالٹپ جو لوگ لگاتے ہیں، کبھی توکل اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے. اپنی عقل کو المنقاد لشرع اللہ، اللہ کی شریعت کے تابع جب کرتے ہیں، کیسے تابع ہوگا؟ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن میں بیان کر دیا، عقل نہیں مانتی. کس طرح تابوت میں بچہ سمندر کے سپرد کیا، کیسے پانی اس کو لے کے آ رہا ہے، پھر کیسے واپس لیا، کیسے ماں تک پہنچایا، عقل تو نہیں مانتی، لیکن یہ رب کا فیصلہ ہے، ہوگا ایسے. عقل تو نہیں مانتی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نے 1000 دینار قرض لیا، پوچھا کو گواہ؟ کہا میرا رب گواہ ہے. اس نے کہا اگر رب گواہ ہے میں راضی ہوں. وقت آیا، قرض واپس کرنے لگا، کشتی نہیں ملی، پریشان ہوا، لکڑی لی، اس کو چیرا، 1000 دینار رکھا، لکڑی سمندر کے حوالے کی، کہا میرے مالک تجھے میں نے رقیب اور گواہ بنایا تھا، سلمان کا مال پہنچنا چاہیے. پھر آخر کشتی ملی، ادھر وہ انتظار کر رہا تھا، عقل تو نہیں مانتی کہ اکیلی لکڑی بھی سفر کر سکتی ہے. اس نے انتظار کیا، کشتی نہیں آئی، لکڑی نظر آئی، کہا کھانے کے لیے کچھ چیز تو لے چلیں، اٹھائی لکڑی، اس کو چیر کر کھانا پکانے لگا، 1000 دینار اور اس کا خط ملا. عقل تو نہیں مانتی، اللہ کے فیصلے ہیں، شریعت کے تابع کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے جو فیصلے کیے ہیں قرآن میں، حدیث میں، اپنے نبی کے ذریعے، ان کو سچ ماننا اور اپنی عقل کو جھٹلانا، اس سے اللہ کی رضا، اس سے اللہ کا توکل انسان کو نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو فطرت کا یہ پہلا خوبصورت رویہ ہے، یہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اوقات ہمیں مشکلات کو ٹالنے کے لیے قوت استعمال کرتے ہیں. سادہ سی مثال ہے، بعض دفعہ دروازہ نہیں کھل رہا ہوتا، ہم خوب زور لگا رہے ہوتے ہیں، المشاکل لا تحل بالقوة بل بالعقل. خوبصورت سوچ جو ہے یہ انسان کو مشکلات سے دور کرتی ہے. زور لگا لگا کے تھک جاتا ہے، پتہ تب چلتا ہے اصل میں دروازہ باہر کو کھلتا ہے، اندر کو نکلتا ہے. اسی طرح انسان اپنی زندگی میں عجیب سے کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن دروازہ اس کا اللہ تعالیٰ نے کھولنا ہے. اس لیے الصدیق وقت الضیق، اصل دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے. تعرف الی اللہ فی الرخا یعرفک فی الشدہ، جب خوش ہو تو تم اللہ کو نہ بھلاؤ، جب تم پہ مشکل آئے گی اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.